السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
آسیہ بی بی سمیت توہین مذہب کے مرتکب تمام سزا یافتہ افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے. سنی تحریک کا حکومت سے مطالبہ: جب تک کوئی بھی اپیل زیر سماعت ہو اس وقت تک کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. ماہر قانون ایس ایم ظفر کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
دو پاکستانی سرکاری اداروں کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا انکشاف. پاناما پیپر سے متعلق معاملات پر غور کے لیے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا مشاورتی اجلاس. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے مسعود اظہر کا معاملہ اپنے چینی ہم منصب کے سامنے اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کے ثالثی میں یمن کے متحرک فریقوں کے درمیان پیر کے روز ہونے والی امن بات چیت میں تاخیر ہو گئی ہے. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. ادھر جنوبی امریکہ کے ملک ایکویڈور کے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 272 ہو گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے ایک مذہبی گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والی ایک عیسائی خاتون اور دیگر ایسے مجرموں کو جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے فوری طور پر پھانسی دی جائے. سنی تحریک کے رکن ڈاکٹر زاہد قادری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزام بھی لگایا کہ حکومت توہین مذہب کے قانون میں تبدیلی لانا چاہ رہی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں مذہبی تنظیم سنی تحریک نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توہین مذہب کے الزام میں قید مسیحی خاتون آسیہ بی بی سمیت اس جرم میں عدالتوں سے سزائے موت پانے والے تمام افراد کی سزاؤں پر جلد از جلد عمل درآمد کرے. ایک ذیلی عدالت سے سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی نے اپنی سزا کے خلاف ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے جس کی سماعت ابھی ہونی ہے. اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے آسیہ بی بی کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ذیلی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا تھا. گزشتہ سال سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ان کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا. آسیہ بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2009 میں ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں میں کھیتوں میں کام کے دوران وہاں موجود خواتین کے ساتھ ہونے والی ایک بحث میں پیغمبر اسلام کی توہین کی، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا. تاہم بعد میں وہ اپنے کئی بیانات میں خود پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر چکی ہیں. سنی تحریک کی طرف سے یہ مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا جب چند ہفتے قبل ہی اس تنظیم نے دیگر مذہبی حلقوں کے ساتھ مل کر ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک دھرنا دیا. اس دوران جھڑپوں میں نہ صرف کئی پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے بلکہ مظاہرین نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا. ممتاز قادری نے 2011 میں اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ انہوں نے آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات کے بعد ملک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین میں ترمیم کے حق میں بات کی تھی. ممتاز قادری گورنر سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا. معروف قانوندان ایس ایم ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک کسی ملزم کی تمام اپیلیں خارج نہیں ہو جاتی اس وقت تک ملک کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی.
جن کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، بلکہ میں کہوں گا ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، مرسی پٹیشن بھی اگر پینڈنگ ہو تو اس کی سزا قانونی طور پر دینا اور اس کو مکمل کر دینا ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے، ہو نہیں سکتی. کیونکہ ممکن ہے ریویو منظور ہو جائے، ممکن ہے اپیل میں اس کا فیصلہ مسترد ہو جائے ہائی کورٹ کا، اور ممکن ہے کہ مرسی پٹیشن میں بھی اگر کوئی گنجائش ایسی ہو جس کی بنا پر اس کی سفارش کی جا سکتی ہو اور انہیں سزا نہ دی جائے، تو وہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی کہ وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا یا آ سکتی. اس لیے آسیہ کو جو کہا جا رہا ہے کہ اسے بھی پھانسی دے دی جائے، یہ غلط ہے اور اسلام کے بھی اصولوں کے منافی ہے. اسلام کے مطابق بھی جب تک کوئی اپیلیں پینڈنگ ہیں اور اس کی اگر دادرسی ہو سکتی ہے تو اس وقت تک سزائے موت نہیں دی جا سکتی.
پاکستان میں توہین مذہب کے قانون پر بات کرنے کو حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کھلے عام اس بارے میں بحث نہیں کی جاتی۔ مذہبی حلقوں کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ وہ اس قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کرے گی۔ حکومت میں شامل کئی سیاسی شخصیات کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس قانون میں کسی طرح کی ترمیم اس وقت زیر غور نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور کے قریب کچے کے علاقے میں فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر نے دورہ کیا اور چھوٹو گینگ نامی جرائم پیشہ گروہ کے خلاف فوج کے آپریشن کا جائزہ لیا۔ ان کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے پیر کو ایک مختصر بیان میں کہا کہ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم نے جنوبی پنجاب میں کچے کے علاقے کا دورہ کیا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وہ فوج کے اعلیٰ ترین افسر ہیں جنہوں نے اس علاقے میں حالیہ آپریشن شروع ہونے کے بعد وہاں کا دورہ کیا ہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے پیر کو صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور کے قریب کچے کے علاقے میں موجود جرائم پیشہ مسلح گروہ کے ٹھکانوں پر ایک بار پھر شیلنگ کی۔ اس آپریشن میں لگ بھگ 2000 سیکیورٹی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ آپریشن گزشتہ 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری ہے، لیکن 2 روز قبل فوج نے اس کا چارج سنبھال لیا تھا۔ جنوبی پنجاب میں دریائے سندھ میں ایک جزیرے پر موجود مسلح گروہ کے ٹھکانوں کے خلاف گن شپ، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کی مدد سے کاروائی غیر معمولی اقدام ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے نام ظاہر کیے بغیر ایک فوجی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ کچے کے علاقے میں موجود چھوٹو گینگ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے پیر کو دن 2 بجے تک کی مہلت دی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق آپریشن میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب ماں سوائے بھرپور کاروائی کے کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ تاحال حتمی طور پر پولیس یا دیگر عہدیداروں کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ تقریباً 10 کلومیٹر طویل جزیرے پر اس جرائم پیشہ گروہ کے کتنے لوگ موجود ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کے ہمراہ ان کے اہل خانہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اس مسلح گروہ پر اغوا برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی کے الزام ہیں۔ پاکستانی فورسز کی توجہ گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردوں کے خاتمے کی جانب رہی، لیکن اس دوران جرائم پیشہ گروہوں نے اپنا دائرہ اثر بڑھایا۔ خاص طور پر کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں نئے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اب تک کی کارروائی میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق گزشتہ ہفتے 24 اہلکاروں کو مسلح گروہ نے یرغمال بنا لیا تھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں حالیہ کارروائیوں کا آغاز 27 مارچ کو لاہور میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے مولک حملے کے بعد کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن بڑی کارروائی راجن پور میں کچے کے علاقے میں کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں 2013 میں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف رینجرز کی قیادت میں آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔ اس آپریشن کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے پنجاب میں بھی رینجرز کی قیادت میں ایسے ہی آپریشنز کے مطالبات کیے گئے، لیکن ماضی میں پنجاب حکومت کی طرف سے اس طرح کی کارروائیوں کی مخالفت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے کم از کم 2 سرکاری اداروں کے آف شور کھاتے ہیں۔ اس سے قبل پیناما لیکس نے پاکستان کی حکومت کو بھی مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کہا ہے کہ ملک کے 2 سرکاری اداروں کے بیرون ملک اکاؤنٹس موجود ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھانے والوں کے نام صیغہ راز میں ہیں۔ یہ بات ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حکومت پاناما پیپرز کے انکشافات سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار عادل گیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے امریکہ اور پیرس میں 2 5-سٹار ہوٹلوں کی مالک پی آئی اے انویسٹمنٹ کمپنی کو برٹش ورجن آئیلینڈز میں رجسٹر کرا رکھا ہے۔ دوسری کمپنی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے، جس کے 25% حصص کی 2005 میں نجکاری کی گئی تھی۔ بعد میں ابراج کیپٹل نے اس کے حصص خرید کر اس کا انتظام سنبھال لیا تھا اور نام تبدیل کر کے الیکٹرک رکھ دیا تھا۔ عادل گیلانی کا کہنا تھا کہ ابراج کیپٹل ایک آف شور کمپنی ہے اور کے الیکٹرک کے اصل سرمایہ کاروں کے ناموں کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کئی دیگر آف شور کمپنیاں بھی سرمایہ کاری کرتی ہیں، مگر ان کے مالکان کے ناموں کا علم نہیں ہو پاتا۔
آف شور جو ہے وہ ہے ہی صرف ٹیکس چھپانے کے لیے، انلیگل منی چھپانے کے لیے، اور اونرز کے نام چھپانے کے لیے۔
ادھر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں پیر کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں پاناما پیپرز انکشافات پر مجوزہ تحقیقاتی کمیشن کے دائرہ کار پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس معاملے پر حزب اختلاف کے رہنماؤں سے مشاورت کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ عادل گیلانی نے کہا کہ مجوزہ کمیشن کو معاملے کا تفصیلی جائزہ لے کر پاکستان میں آف شور کمپنیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرنی چاہیے۔
پاکستان کی کوئی بھی کمپنی، پاکستان کا کوئی بھی ٹیکس پیئر، پاکستان کا کوئی بھی شہری آف شور کمپنی اگر بنائے تو اس کو یہاں پہ ڈکلیئر کرے ایف بی آر میں، اس کے اکاؤنٹ دے، اس کے ساری چیزیں دے، اور اس کے اندر جو ٹیکس پاکستان میں بنتا ہے وہ ٹیکس ضرور دے۔
پاناما کی لا فرم موساک فونسیکا کی سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم کے تین بچے حسن، حسین اور مریم بیرون ملک کمپنیوں کے مالک ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پارٹی کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ماسکو میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ایک ملاقات میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا معاملہ اٹھایا ہے۔ روس میں چین، بھارت اور روس کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس ہو رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کے ذریعے دہشت گرد قرار دلوانے کی بھارت کی کوششوں کو چین کے ذریعے ویٹو کیے جانے کا معاملہ اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے سامنے اٹھایا۔ انہوں نے ماسکو میں روس، انڈیا اور چین کے وزرائے خارجہ کے سہ فریقی اجلاس کے موقع پر الگ سے ہونے والی دو طرفہ میٹنگ میں یہ معاملہ اٹھایا۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں دوسرے معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس ماہ کے آغاز میں چین نے اقوام متحدہ کی پابندی عائد کرنے والی کمیٹی کو مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا تھا کہ یہ معاملہ سلامتی کونسل کی تمام شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چین نے پاکستان سے سرگرم دہشت گرد گروپوں اور ان کے لیڈروں کو اقوام متحدہ کے ذریعے قلعدم کروانے کی بھارت کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2001 میں جیش محمد پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد مسعود اظہر پر پابندی لگوانے کی بھارت کی کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ چین نے جس کے پاس ویٹو پاور ہے اس کی اجازت نہیں دی۔ پچھلے سال جولائی میں چین نے بھارت کے اس قدم کو بھی ناکام بنا دیا تھا جس کے تحت اس نے ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت چین نے کہا تھا کہ اس کی یہ کارروائی حقائق پر مبنی اور غیر جانبداری کی بنیاد پر ہے۔ سیکرٹری خارجہ یس جے شنکر نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں کہا کہ مسعود اظہر کے سلسلے میں بیجنگ کی کارروائی کو بھارت نے چین کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھایا ہے، لیکن یہ معاملہ دو طرفہ تعلقات کے دیگر امور پر حاوی نہیں ہوگا۔ چین نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسے معاملات میں حقائق کی بنیاد پر اور غیر جانبداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی حملوں کا اور مولانا مسعود اظہر کو پٹھان کوٹ حملوں کا ماسٹر مائنڈ بتاتا ہے۔ دریاسنا وزیر دفاع منوہر پریکر نے، جو کہ اس وقت چین کے دورے پر ہیں، کہا کہ بھارت چین کے ساتھ اپنے رشتوں کو اعلیٰ ترجیح دیتا ہے اور انہیں مزید آگے بڑھانے کے عہد کا پابند ہے۔ انہوں نے یہ بیان اپنے چینی ہم منصب جنرل چانگ وانگ کون کے ساتھ مذاکرات کے دوران دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مشرقی افریقہ کے سینکڑوں تارکین کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں جب ان کی کشتی مشرقی بحیرہ روم میں ڈوب گئی۔ عینی شاہدوں اور زندہ بچ جانے والوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کشتی جو 500 سے زیادہ لوگوں کو لے کر جا رہی تھی وزن کے باعث الٹ گئی۔ بہت سے مسافر تیر کر قریب کی کشتی میں پہنچ گئے جنہیں بعد میں یونان پہنچایا گیا۔ اسرائیلی پولیس اور طبی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز یروشلم کے مرکز میں بس دھماکے سے اڑ گئی جس میں کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دھماکہ دہشت گردی کا نتیجہ تھا، حالانکہ کچھ اطلاعات میں پولیس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ایک حملہ تھا۔ شام کے باغی گروپوں کے ایک اتحاد نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ حکومت نواز فورسز کی لڑائی میں وقفے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں جنگ شروع کر رہے ہیں۔ اس فائر بندی معاہدے پر فروری کے آخر میں دستخط ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں اس تشدد میں کمی ہوئی جس میں پچھلے 5 سال میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں یمن کے متحرک فریقوں کے درمیان پیر کے روز ہونے والی امن بات چیت میں اب تاخیر ہو گئی ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسماعیل شیخ احمد کا کہنا تھا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی پیش رفت کے باعث یمنی امن مذاکرات میں تاخیر ہو گئی ہے جو آج کویت میں شروع ہونا تھے۔ یمن کے متحرک دھڑے ملک میں 18 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے کویت میں جمع ہیں۔ اس جنگ میں 6,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک سیاسی تبصرہ نگار محمد شمسان کا کہنا تھا
سيكون كارثية، سنستمر في إراقة الدماء، سيستمر الحرس، سيستمر الخراب، وستتعقد ربما فرص الوصول إلى فرص سلام جديدة، يعني ربما
وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو نتیجہ تباہ کن ہوگا، خون بہتا رہے گا اور جنگ اور تباہ کاریاں جاری رہیں گی اور کسی امن کے وقت کے بارے میں سوچنا مشکل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ موقع گنوا دیا گیا تو یمن اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کے درمیان منڈی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے تیل کی پیداواری سطح منجمد کرنے پر اتفاق رائے میں ناکامی کے بعد پیر کو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ اتوار کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تیل برآمد کرنے والے ملکوں کا اجلاس ہوا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
دوحہ کانفرنس میں 18 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے اور اس نقطے پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ خام تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر منجمد کر دیا جائے۔ قطر کے توانائی اور صنعت کے وزیر محمد بن صالح الصدا کہتے ہیں
The meeting concluded that we all need time for further consultation and
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر مزید مشاورت کے لیے وقت درکار ہے اور اب جون میں ہونے والے اوپیک کے اگلے اجلاس میں اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ ممکن ہو سکے گا۔ اس معاملے پر اتفاق رائے نہ ہونے کی بڑی وجہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں تناؤ ہے۔ سعودی عرب خام تیل برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ایران تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر منجمد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ بھی تیل کی پیداوار میں اضافہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ایران مسلسل اس قسم کی تجاویز کو مسترد کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کیونکہ سابقہ پابندیوں کی وجہ سے اسے جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ تیل کی پیداوار میں کمی نہیں کر سکتا ہے۔ ایران کے تیل کے وزیر بیجان زنگانے کہتے ہیں ایران کے تیل کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے کسی نمائندے کو دوحہ بھیجتے تو ایک طرح سے یہ ظاہر ہوتا کہ ہم ان کی تجویز کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرنے والے اور نہ ہم منجمد کرنے کی تجویز کے فیصلے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے نمائندے کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ اس سال کے اوائل میں تیل کے نرخوں میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی اور ایک مرحلے پر اس کی قیمت صرف $27 فی بیرل رہ گئی، جبکہ جون سن 2014 میں تیل بین الاقوامی منڈی میں $115 فی بیرل فروخت ہو رہا تھا۔ اب بھی بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تیل کی پیداوار کو منجمد کرنے سے نرخوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تیل کی مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک تجزیاتی ادارے IHS گلوبل انسائٹس کے تجزیہ کار اسپینسر ویلچ کہتے ہیں
In reality, it doesn't mean much because the people involved are talking about freezing their production level at an already high rate.
تیل پیدا کرنے والے کچھ ملکوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا ہے، خاص طور سے ایکواڈور اور وینزویلا کو۔ دوحہ کانفرنس سے کچھ عرصہ پہلے روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ حکومت سرکاری انتظام کے تحت چلنے والی تیل کی ایک بڑی روسی کمپنی کے کچھ شیئرز نجی ملکیت میں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پچھلے ہفتے تیل کے نرخ $40 فی بیرل کے قریب رہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ دوحہ کانفرنس میں تیل کی پیداوار پر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا، لیکن چونکہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا اس لیے تیل کے گھٹتے ہوئے نرخ عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
جنوبی امریکہ کے ملک ایکویڈور کے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. صدر رافیل کوریا کا کہنا ہے کہ 272 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں بہت اضافے کا امکان ہے. 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. زلزلے سے شدید متاثر علاقے مانتا میں باتیں کرتے ہوئے صدر کوریا نے کہا
Muchas gracias también a la patria grande. La mayor tragedia, insisto, de los últimos 67 años.
پچھلے 67 سالوں میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہم رکاوٹوں کو عبور کرنا سیکھیں گے اور زیادہ اتحاد اور سالمیت کی ضرورت ہے. ہم سب ایکویڈور میں. صدر نے اپنا اٹلی کا دورہ بھی مختصر کر دیا اور وطن لوٹ گئے ہیں. جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے کہا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ شمالی کوریا 5ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے. پیر کے روز کابینہ کے اجلاس میں صدر نے کہا کہ جنوبی کوریا کو جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
دارالحکومت سول میں کابینہ کے اجلاس کے دوران جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے کہا
تو انچے گنے نن اوچھا ہیکشرمل چنبیا گو ان سنگ دو پوچھا گی تھے گو اسمیدا.
حال ہی میں ایسے آثار دکھائی دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا 5ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے. ہمیں ایک ایسی صورتحال درپیش ہے جس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ شمالی کوریا عالمی تنہائی سے بچنے اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کس قسم کی غیر متوقع اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اس عمل کے خلاف ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے. ہماری فوج کو پرعزم اور مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا اور شمالی کوریا کی جانب سے ہر قسم اور ہر جگہ پر کی گئی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا بھرپور طور پر جواب دینا ہوگا. یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہے کے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے عہدیداروں نے خاص طور پر یہ نہیں بتایا کہ انہیں شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بارے میں کیسے پتا چلا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا اور واشنگٹن نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے والے مقام پنگیری پر شمالی کوریا کی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی ہے، جس سے غالباً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شمال کی جانب سے ایک اور جوہری تجربے کی تیاری کی جا رہی ہے. شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اس پر عائد کی گئی نئی سخت عالمی پابندیوں کے بعد منحرفانہ رد عمل کا اظہار کیا ہے. شمال پر یہ پابندیاں جنوری میں چوتھے جوہری تجربے اور فروری میں دور تک مار کرنے والے میزائل تجربے کے بعد عائد کی گئی تھیں. مبصرین کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اسلحے کی تیاری میں تیزی عالمی برادری کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اسے جوہری طاقت کے طور پر تسلیم کر لے اور ان کے لیڈر کم جونگ ان کے اقتدار کو ملک میں مئی کے اوائل میں حکمران ورکرز پارٹی کانگریس سے پہلے مستحکم کر دے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی خصوصی فوجوں نے پیر کے روز کرد پیشمرگہ فورسز کے ہمراہ داعش کے کمانڈر کے خلاف ہیلی کاپٹر حملہ کیا، جس میں وہ کمانڈر اور اس کے دو باڈی گارڈز ہلاک ہو گئے. کرد نیشنل سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سلمان عبد شعیب الجبوری، جسے ابو سیف بھی کہتے ہیں، موصل کے جنوب میں سفر کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا. علیحدہ خبروں میں کہا گیا کہ اتحادی فوجوں نے داعش جنگجوؤں کو لے جانے والی گاڑی کو موصل جانے والی شاہراہ پر حملے کا نشانہ بنایا. امریکی وزارت دفاع نے حملے کے بارے میں فوری تبصرہ نہیں کیا. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز بغداد میں اعلان کیا کہ امریکہ عراقی فورسز کی اعانت کے لیے 200 اضافی امریکی فوجی اور متعدد اپاچی حملہ آور ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا تاکہ وہ موصل کو داعش سے چھڑانے کے لیے جنگ کر سکیں. وزیر دفاع پیر کو فوج کے کمانڈروں اور عراقی رہنماؤں سے عراق اور شام میں داعش کے خلاف جنگ پر بات چیت کے لیے عراق پہنچے تھے. ہفتے کو متحدہ عرب امارات میں نامہ نگاروں سے گفتگو میں کارٹر نے اسے اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس ان کی سفارشات منظور کر لے گا. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں داعش کے خلاف مشترکہ کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، جبکہ صدر براک اوباما بھی متوقع طور پر اس ہفتے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے دورے کے دوران داعش سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر گفتگو کریں گے. پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعید نذیر محمد اور بیرسٹر امجد ملک سے گفتگو کی. سنتے ہیں کچھ اقتباسات. بریگیڈیئر سعید نذیر کہتے ہیں
جس طریقے سے داعش کا وجود ہے اور جس تیزی سے یہ پھیلا ہے اور جس برقرفتاری سے انہوں نے جتنے علاقے پر قبضہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا پیغام سوشل میڈیا اور باقی طریقوں سے دنیا تک پہنچایا اور جوان مختلف تقریباً 50 ممالک سے زیادہ اس میں کھچے چلے آئے جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور موسٹلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو اس پروفائل کو دیکھتے ہوئے اس کا جو تدارک ہے وہ بھی اس انداز میں کرنا ہوگا کہ وہ عام روایتی یا ریک ٹیک جو گوریلا ہوتے ہیں اس سے مختلف ہو. اور وہ یہ بات ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے, اس لیے کہ ابھی یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کا اور بلکہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پراکسیز کا جو رول ہے تو اس میں یہ داعش اور پراکسیز خلط ملط ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ پرائیویٹ ملیشا کو لڑاتے ہیں ان کے خلاف اور پرائیویٹ ملیشا میں خاص سیکٹ کے لوگ پھر موجود ہو تو ظاہر ہے اس کے اثرات منفی آتے ہیں اور جو باقی ممالک ہوتے ہیں پھر اس میں اپنا پراکسی وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پراکسی وار کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے جو کہ وہ علاقے کے لوگوں اور باقی بین الاقوامی سطح پر جو بڑے ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہے روس ہے تو اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ریپریسو ریجیم ہو
جی.
یا جہاں پر حکومتیں ایسے ہوں جہاں پر ان کا مطلب ہے کہ جو پراپر ریپریزنٹیشن ان کی نہیں ہو یا سمجھتے ہوں کہ وہاں پر ایک امپلوژن پایا جاتا ہے اس ملک میں اور ان کے استحکام کو خطرہ ہے تو میرے خیال میں کہ پھر اقوام متحدہ کی بھی قرارداد ہے اور اس میں ایک کلاز ہے کہ ہیومینیٹیرین طور پر جو یونائیٹڈ نیشن کے فورسز ہیں وہ انٹروین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ پولرائزیشن ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں پھر داعش جیسے یا القاعدہ جیسے آرگنائزیشن جو ہے
ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ زیادہ داعش جیسے گروپوں کے لیے مددگار ہے.
جی جی بالکل, اس کو اسکیچ پر آپ آتے ہیں اور یہی ایک تاثر بھی دیا گیا اور آپ نے او آئی سی میں بھی دیکھ لیا کہ اس کا جو قرارداد پاس ہوا ہے اس میں یہ رنگ ظاہر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مختلف گروپوں کو ایسے تنظیموں کو مختلف لوگ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ زمین سے تو اگ کر نہیں آتے یا زمین سے تو وہ نہیں پھوٹتے بلکہ ظاہر ہے کہ ان کو پہلے تیار کیا جاتا ہے, اسلحہ دیا جاتا ہے, فنڈ دیے جاتے ہیں, ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر وہ ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے تو ہاتھ ہیں, ایک بیانیہ ہے, ایک قسم کی سوچ تو ہے اور وہ سوچ سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے بڑے سٹرنگز ہیں.
جی بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کا انالیسس داعش کو کیسے شکست دی جا سکتی؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہما جاتی ایفرٹ کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں فل ٹائم اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوپ وارم اور پارٹ ٹائم جو ہے پالیسی شفٹ وہ کام نہیں کرے گی. جو داعش جو ہے القاعدہ کا ماڈریٹ فیس ہے جو ریکروٹمنٹ گراؤنڈ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو کافی نظریاتی الائن مل رہے ہیں یورپ میں جو کہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. پہلے لوگ باہر سے آتے تھے فائر برینڈ, اب ان کو لوکل سے ہوم گرون لوگ مل رہے ہیں یورپ میں جو کہ آپ نے فرانس کے واقعات میں دیکھا ہے. اس کو نرسریاں مل رہی ہیں فاٹا اور افغانستان میں جہاں پہ وافر مقدار میں غربت ہے, وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں, 12-12, 14-14 سال کے سوئسائڈ بومبرز موجود ہیں جو مدرسہ یا اس طرح کے ہینڈلرز کو پیسے دے کے خریدے جا سکتے ہیں. داعش کے پاس پیسہ ہے تیل کی فراوانی اور خرید و فروخت کے ذریعے جس کے اوپر ابھی تک اس طرح سے قدگر نہیں ہے. 2 G8 ممالک نے عندیہ دیا ہے کہ وہ قدگر لگائیں گے یا ایسے ملکوں کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے تاکہ ان کا تیل نہ بکے. میرے خیال میں ان 4-5 چیزوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا.
لکھو سے ہوا ہے او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
پاکستان میں 7:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی تمام جماعتیں طبی اور تعلیمی سہولتوں کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں اور دہشت گردی کے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ ان حالات میں افغانستان میں صحت عامہ اور تعلیم کے شعبوں میں امدادی کام متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ نے پیر کو متنبع کیا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے حملوں اور متحارب فریقوں کی طرف سے طبی مراکز اور تعلیمی اداروں کے غلط استعمال کے باعث صحت عامہ اور بچوں کے لیے تعلیمی سہولتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسف کی طرف سے جاری کی گئی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ہوئے تشدد کے مختلف واقعات میں صحت اور تعلیم کے شعبوں سے وابستہ 31 کارکن ہلاک اور 58 زخمی ہوئے، جبکہ 115 کو اغوا کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2014 کے مقابلے میں 2015 میں اس نوعیت کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ نکولس ہیوسم نے ایک بیان میں کہا کہ اس رپورٹ میں سامنے آنے والے نتائج نہایت تشویشناک ہیں، اور ان کے بقول یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں کہ اساتذہ، ڈاکٹروں اور نرسوں کو تشدد اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا جائے اور اسکولوں اور طبی مراکز کا غلط استعمال کیا جائے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا تحفظ کریں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جاری تنازع کے باعث عام افغان شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
میرے خیال میں یہ جو انہوں نے جو تشویش اظہار کیا تھا، یہ سارے لوگوں کا اور میرا بھی یہ تشویش ہے، اس لیے کہ وہاں جو لڑائی ہو رہا ہے، وہاں علاقے جو ہے، وہاں جگہ جو باشندے ہیں، وہ نہ صرف اس کے بچوں کے اسکول کے لیے بڑی پرابلم ہے اور اس کے ہیلتھ کا پرابلم ہے، وہ تو جو ڈیلی جو اس کا روزگار ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ گیا تھا۔
یہ رپورٹ ایک ایسے وقت جاری کی گئی جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ ہیلمت صوبے میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے دوران افغان فورسز نے اسکولوں کی عمارتوں کو بھی استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں لڑائی کے باعث 2015 میں 369 سے زائد اسکول جزوی یا مکمل طور پر بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے تقریباً 140,000 طلبہ اور 600 اساتذہ متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان میں جاری لڑائی کی وجہ سے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول کے مواقع بھی محدود ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ اتوار کو افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں ہلاک و زخمی ہونے والے 2,000 افراد میں سے ایک تہائی تعداد صرف بچوں کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ سندھ میں نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی میں سندھ اسمبلی کے ایک اور رکن نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صوبے کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پیر کو متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور رہنما ممبر سندھ اسمبلی اشفاق منگی نے متحدہ قومی موومنٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے کر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اشفاق منگی نے پاک سرزمین پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ اندرون سندھ سے ایم کیو ایم کے دیگر رہنما اور عہدیداران بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔
آج انیس قائم خانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور جو میرے
میرے دوست جن لوگوں نے والانا استقبال کیا، رضا ہارون بھائی، انیس ایڈوکیٹ بھائی، افتخار عالم بھائی، وسیم آفتاب بھائی اور دیگر جو ہمارے دوست تھے، محمد علی دروئی بھائی، سب یہاں پر جو بڑی تعداد میں جن لوگوں نے استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آج متحدہ قومی موومنٹ کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور پی ایس 127 ملیر جہاں سے میں ایم پی ہوں، میں
بعد میں لندن سے ویڈیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو بار بار عوام کا مینڈیٹ ملتا رہا ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔
ایم کیو ایم کے منتخب اراکین کو، ذمہ داروں کو، یو سی چیئرمین سے لے کے سینیٹر لوگ رابطہ کر رہے ہیں، باقاعدہ نون اور ان نون نمبروں سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں ریڈی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہے، اگر آپ خود شامل نہیں ہوں گے تو پھر گرفتار کروا کے شامل کیا جائے گا۔
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کراچی کی سیاسی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی پٹیشن کو الاؤ کیا اور حکومت سندھ کو ہدایت کی کہ دو مہینے میں بلدیاتی انتخابات کا پروسیس مکمل کیا جائے۔ فیصلے کے بعد جو ایم کیو ایم کے میئر وسیم اختر کے میئر بننے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو گئے۔ پھر اس دوران جو دو زمینی انتخابات ہوئے اس میں ایم کیو ایم دوبارہ جیت گئی۔ دوسری طرف سول گورنمنٹ پناما اسٹینڈنگ کرک کی وجہ سے دباؤ میں ہے اور پھر لندن کے اندر جو صورتحال تھی وہ ایم کیو ایم کے حق میں نظر آتی ہے، تو ایم کیو ایم کے لیے گراؤنڈ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اب ایم کیو ایم نے باقاعدہ مصطفیٰ کمال کے جواب دینے کا فیصلہ کیا، ایک نئی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔
تقریباً تین سال ملک اور سیاست سے دور رہنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما اور کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے سابق رہنما انیس قائم خانی گزشتہ ماہ کراچی واپس آئے اور متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا۔ تب سے اب تک ہر کچھ دنوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی رہنما ایم کیو ایم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس صورتحال کو ایم کیو ایم کے خلاف سازش اور متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کی ایک اور کوشش قرار دیتی آئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کی سپریم کورٹ میں کوہ نور ہیرے کی برطانیہ سے واپسی کے معاملے پر ایک مقدمہ زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں اہم سوال یہ ہے کہ آیا یہ ہیرا چرایا گیا یا زبردستی حاصل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں 6 ہفتوں کے اندر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ 200 ملین ڈالر والے کوہ نور ہیرے پر اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نہ تو چوری ہوا ہے اور نہ ہی جبرن لے جایا گیا ہے۔ سولیسیٹر جنرل رنجیت کمار نے حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کہا کہ کوہ نور ہیرے کے سلسلے میں وزارت ثقافت کا یہی موقف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 105 کیرٹ کوہ نور ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پیش کیا تھا۔ خیال ہے کہ 1850 میں مارکویس آف ڈلہوزی نے، جو کہ اس وقت پنجاب کے برٹش گورنر جنرل تھے، پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ کوہ نور ہیرا بلکہ وکٹوریا کو تحفے میں دے دیں۔ سپریم کورٹ نے آل انڈیا ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس فرنٹ نامی انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے مرکز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں 6 ہفتے کے اندر تفصیلی رپورٹ داخل کرے۔ عدالت نے 9 اپریل کو مرکز سے کہا تھا کہ وہ کوہ نور ہیرے کی واپسی کے سلسلے میں اپنا موقف واضح کرے۔ چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے مرکز سے پوچھا ہے کہ کیا وہ اس معاملے کو خارج کرانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس نے مستقبل میں ہیرے پر دعویٰ پیش کیا تو وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ عوام کوہ نور ہیرے کو ایک عرصے سے واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دریاسنا ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ لیبر پارٹی کے کیت واز نے یہ بیان دے کر سنسنی پھیلا دی کہ اس معاملے میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم ڈیوڈ کیمرون اور نریندر مودی میں سودا ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کیت واز بھارتی نسل کے ہیں اور وہ کوہ نور کو بھارت لوٹانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس الزام کے سلسلے میں بھارتی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
توقع کی جا رہی ہے کہ برازیل کے صدر ڈلما روزیف اپنے خلاف مواخذے کی تحریک کے آغاز پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں گی۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
برازیل کی کانگریس کے ایوان زیری میں چیمبر آف ڈیپٹیز کے قانون سازوں نے اتوار کے روز دو تہائی اکثریت سے تحریک کے حق میں رائے شماری کی، اور اب اسے سینٹ میں بھیجا جائے گا جو یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا صدر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے یا نہیں۔ جیسے ہی ایوان 342 درکار ووٹوں کے قریب پہنچا تو روسیف مخالف دھڑا خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روسیف کی حکمراں اتحاد کے ارکان نے اتوار کے روز کی ووٹنگ کو سیاسی بغاوت کہہ کر مسترد کر دیا۔ روسیف کے حامی قانون ساز جین ویلیس کا کہنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ڈھونگ میں شرکت کر کے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک بالواسطہ انتخاب تھا جس کی قیادت چور اور غدار کر رہے ہیں۔ یہ سازشی، بزدل اور سیاست کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ صدر ڈلما روسیف کے مخالفین کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 2014 میں بجٹ خسارے کو غیر قانونی طور پر چھپایا تاکہ ان کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو سکے، تاہم وہ ان الزامات کو مسترد کرتی آئی ہیں۔ صدر کے ناقدین ان پر ملک میں کساد بازاری اور سرکاری تیل کمپنی پیٹروبراس سے جوڑے بدعنوانی کے ایک اسکینڈل کا الزام بھی عائد کرتے آئے ہیں۔ دارالحکومت برازیلیا کی سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین نے، جن میں روسیف کے حامی اور مخالفین دونوں شامل تھے، اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کیا جب آخری ووٹ کی گنتی کی گئی۔ مواخذے کے حامی ایک احتجاجی لوئیز نوگویرا کا کہنا تھا، میرے خیال میں یہی توقع تھی، ہم طویل عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور یہ یقین تھا کہ کچھ تبدیلی آئے گی، اور اب تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک اور احتجاجی سینڈرو ایگیور کا کہنا تھا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جاری رہے گی اور برازیل میں تبدیلی آنا جاری رہے گی۔ ساؤ پولو اور ریو دی جنیرو میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے، جہاں پر ہزاروں لوگوں نے بڑی بڑی اسکرینوں پر ووٹنگ کے عمل کو دیکھا۔ اگر سینٹ میں اس پر رضامندی ہو جاتی ہے کہ مواخذے کی سماعتیں منعقد کرائی جائیں تو 68 سالہ روسیف کو معطل کر کے نائب صدر کو لایا جا سکتا ہے، جس پر صدر نے الزام لگایا ہے کہ اس نے انہیں ہٹانے کے لیے اس تحریک میں حصہ لیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے وسطی علاقے میں اتوار کو تقریباً 7,000 افراد نے انتہا پسندی کے خلاف مارچ کیا، جہاں گزشتہ ماہ ہوئے دہشت گرد حملوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مارچ کے ایک منتظم واٹر ہیلرسٹ کا کہنا تھا،
We want a Belgium of unity. I think that's the only good answer we can have on the terror. It's not against each other, but together we will fight.
وہ کہہ رہے ہیں بیلجیم میں اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں دہشت گردی کا یہ ایک عمدہ جواب ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ہم اکٹھے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں گے۔ مظاہرین میں مسلمانوں کے گروپ سمیت کئی مذاہب کے پیروکار شامل تھے۔ یونان کی جانب سے سرحد بند کیے جانے کے بعد 50,000 سے زیادہ پناہ گزین پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ایتھنز کی پریئیوس بندرگاہ اور ان کی مرکزی آماجکا بن گئی ہے۔ تاہم ایسے میں جب حکومت کمزور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سیاحوں کی جانب دیکھ رہی ہے، ان پناہ گزینوں کو پیرس سے کہیں اور منتقل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، لیکن حکومت کے اس اقدام سے پناہ گزین خوش نہیں ہیں۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جان ایونز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
طوفان کے خطرے کے پیش نظر پناہ گزینوں کو یہاں اس بندرگاہ پر پناہ دی گئی تھی، تاہم ایتھنز میں پیرس کی بندرگاہ پر رہنے والے پناہ گزینوں کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
کیونکہ سیاحت کا موسم آیا ہی چاہتا ہے اور یونان اپنی کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے سیاحوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس بندرگاہ کو پناہ گزینوں سے خالی کروایا جا رہا ہے۔ ایک رضاکار کیٹرینا ڈاؤنورڈ کہتی ہیں،
They really want to gear up their efforts to clear this temporary transit station.
یونان کی حکومت باقی یورپ جانے کے لیے ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کی جانے والی اس بندرگاہ پر پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہی ہے تاکہ معمول کے مطابق کاروبار شروع کیے جا سکیں۔ یہ کیٹرینا ڈاؤنورڈ تھیں جو رضاکاروں کی اس چھوٹی فوج کا حصہ ہیں جو مدد اور سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پناہ گزینوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہیں دوا اور خوراک بہت باقاعدگی سے مل رہی ہے، تاہم حکومت اور بندرگاہ کے عہدیداروں کی جانب سے دباؤ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ توقع ہے کہ جمعے کے روز تک پناہ گزینوں کی سیکیورٹی کی پرکھ مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے بعد نئے آنے والوں کو یہاں رکھنا مشکل ہوگا اور یہاں موجود لوگوں کو کہیں بھی آنے اور جانے کے لیے باقاعدہ مہر لگوانی ہوگی۔ اسی اثنا میں یہاں موجود پناہ گزینوں کو حکومت کے منتخب کردہ دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی جگہ بندرگاہ سے زیادہ بہتر ہے، تاہم وہاں سے ہو کر آنے والے اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ ایک افغان پناہ گزین منیر احمد کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمپوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں کمرے نہیں ہیں، خوراک بھی نہیں ہے اور وہ جیل سے مشابہ ہے۔ ہم جیل میں جانا نہیں چاہتے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں جب یورپ میں نئے آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آزادی آسان نہیں۔ شام میں باقی خاندان کے ہلاک ہونے کے بعد یہاں پہنچنے والے حسن منصور نہیں جانتے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، تاہم ان کے پاس ایک پیغام ہے۔ میری یورپی یونین کی تمام حکومتوں سے اپیل ہے کہ خدارہ یہاں موجود لوگوں کے لیے کچھ کیجیے، ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ یہ الفاظ تھے شام سے آنے والے ایک پناہ گزین حسن منصور کے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کے دور کو انٹرنیٹ کا دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور یہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں کافی حد تک شامل ہو چکا ہے۔ فوری اور تازہ ترین معلومات کا ایک آسان اور تیز ترین ذریعہ، اور اب ماہرین کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں موجود ٹی وی، فریج، کمپیوٹر، اوون اور کاریں ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ذریعے باہم منسلک ہو جائیں گی، اور اسے انٹرنیٹ آف تھنگس کا نام دیا جائے گا، اور اس سے اپنے گھر کی اہم اشیاء کی دیکھ بھال بہت آسان ہو جائے گی۔ مگر کیا اس سے ہماری زندگی کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ چند سال پہلے ہمیں صرف اپنے کمپیوٹرز کی سیکیورٹی کی فکر تھی، اور کاریں، فریج، ٹی وی وغیرہ سب دیگر دنیا سے منسلک نہیں تھے، مگر یہ سب جلد ہی تبدیل ہونے والا ہے۔ یوسی آتیاس ڈویو لیبز نامی کمپنی کے سی ای او ہیں۔
موسٹ آف دی پیپل ول فائنڈ دیمسیلفز سڈنلی وذ اینی ڈیوائس دیٹ دے نو فرام دی ڈیلی لائف کنیکٹڈ ٹو دی نیٹ ورک اینڈ دیٹس۔
بہت سے لوگوں کو اچانک احساس ہوگا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ جو ڈیوائسز یا آلات استعمال کرتے ہیں وہ سب ایک نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف تو اس سے ان کی زندگی آسان اور سادہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف اگر یہ آلات پوری طرح محفوظ نہ ہوں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نہ صرف ان کا استعمال بلکہ ان کے ذریعے سائبر جرائم اور آپ کی شناخت کی چوری وغیرہ۔ دنیا بھر میں بننے والی کاروں میں سے بیشتر میں کمپیوٹر موجود ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے کار مالک کے اسمارٹ فون یا براہ راست انٹرنیٹ سے منسلک ہوا جا سکتا ہے، اور یوں ہیکرز کے لیے کوئی بھی معلومات چرانا آسان ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ سن 2015 میں ایک جیپ کو دور دراز بیٹھے ہیکرز نے سڑک پر چلتے ہوئے روک دیا تھا۔ چنانچہ کار ساز انٹرنیٹ سیکیورٹی کی نجی کمپنیاں ایسے ایپس بنا رہی ہیں جو کاروں کے کمپیوٹرز کو دخل اندازی سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ٹاور سیک ایسی ہی ایک کمپنی ہے۔ اس کے نائب صدر آصف اتزمان کہتے ہیں،
sits within a critical system within the car and monitors the internal network of the cars for any kind of intrusion, any kind of attempt to hack.
ہمارا سافٹ ویئر کار کے اندر ہی ایک اہم نظام سے منسلک رہتا ہے، اور کار کے اندر موجود نیٹ ورک کی نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ کوئی اس میں مداخلت یا اسے ہیک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دیگر کمپنیاں اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچ رہی ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے الیکٹرانکس، ہماری کاریں کسی نظام کے تحت باہم منسلک ہو جائیں تو انہیں ہیکر سے کیسے محفوظ رکھا جائے. اور انہی میں کیلیفورنیا میں قائم ڈویو لیبز بھی ہے جس نے حال ہی میں ایک آلہ متعارف کروایا ہے جو کسی مشتبہ سرگرمی سے نہ صرف گھریلو اشیاء کے مالک کو خبردار کرتا ہے بلکہ اس سرگرمی کو روکتا بھی ہے. اب یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آیا آپ اپنی تمام چیزیں باہم منسلک رکھنا چاہتے ہیں یا پھر جیسا کسی نے کہا تھا لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے والے نظریے پر عمل کرنا بہتر ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شاہ رخ خان کی نئی فلم فین ریلیز ہوتے ہی سب پر چھا گئی. تفصیلات فکر و فن میں.
کنیکشن بھی نا کمال کی چیز ہے, بس ہو گیا تو ہو گیا, مت پوچھو کیسے. اب روز ملتے ہیں میں اور آرین, ناشتے پہ, کبھی ڈنر پہ, کبھی ایسے ہی روز ہوتی ہے بات, فون انٹرنیٹ پہ نہیں, آمنے سامنے جیسے آپ کی اور میری ہو رہی ہے. پر آج کا نہیں ہے, بڑا پرانا ہے اپنا یارانہ.
بالی ووڈ کے میگا سٹار شاہ رخ خان کی فلم فین, جس کا انتظار ہر جگہ بے چینی سے ہو رہا تھا, 15 اپریل کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کر دی گئی. نئی فلم کے بارے میں شاہ رخ خان کے فینز اس لیے بھی پرجوش تھے کہ انہیں فین میں ایک نہیں دو دو شاہ رخ خان دیکھنے کو ملیں گے. منیش شرما کی ڈائریکٹ کردہ فین شاہ رخ خان کی روایتی رومانٹک فلموں سے ہٹ کر ہے. فین میں شاہ رخ خان نے بیک وقت سپر اسٹار اور اس کے غیر معمولی پرستار کے رول نبھائے ہیں.
کسی نے اس کے خلاف منہ کھولا نا تو جاتی لڑائی. سٹائل مارنے کے چکر میں میں نے اگر کبھی ہاتھ کھول دیے تو بیٹا ہو جاتی ہے کٹائی. اب یہی تو ہوتا ہے کنیکشن, اور کیا. وائی فائی بلوٹوتھ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے اپنا کنیکشن, تھوڑا سا ہی فرق ہے. وہ اسٹار ہے اور میں اس کا فین.
سپر اسٹار آیان کھنہ اور ان کے 20-25 سالہ فین گورو کے روپ میں شاہ رخ خان نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. شاہ رخ خان کے دو مختلف عمروں کے کرداروں میں میک اپ کے ذریعے حقیقت کا رنگ دیا گیا ہے, جبکہ فلم کے لیے جدید وی ایف ایکس کے ذریعے ایسے اسپیشل افیکٹس تخلیق کیے گئے ہیں جو اس سے قبل کبھی نہیں کیے گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی فلم سینسر بورڈ کے ارکان بھی شاہ رخ خان کو 25 سالہ نوجوان گورو کے روپ میں پہچان نہیں سکے. فلم فین کی خصوصی اسکریننگ کے موقع پر ڈی این اے اور دیگر میڈیا سے گفتگو میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ خود کو نوجوان کے کردار میں پردے پر دیکھنا ایک مختلف تجربہ تھا جس نے انہیں عجیب احساسات سے دوچار کر دیا. فلم نے ریلیز سے پہلے ہی اتنی مقبولیت حاصل کی کہ لندن کے مدام تساؤ میوزیم میں گورو کے مومی مجسمے کی نمائش کی گئی.
میں کبھی کمپیریزن نہیں کرتا. واٹ از بیٹر از ٹو سے دیٹ یو آر دی بیسٹ, ناٹ بادر اباؤٹ ادر. آپ گریٹسٹ ہیں لیکن میں اس سے تھوڑا سا بیٹر ہوں.
بہت بات کرتے ہیں میں اور آرین ساتھ میں, ہم دونوں تو رہتے بھی ساتھ میں ہی ہیں. کبھی ڈیلائٹ, کبھی گولچا, کبھی ناولٹی.
I would like to be remembered as someone who gave his lifetime trying to overcome failure. I don't count the successes, I just hate the failures.
40% marks bhi nahi la sakta tu jab dekho aryan aryan aryan.
سالوں بعد فین وہ پہلی فلم ہے جس میں شاہ رخ خان نے گورو کی شکل میں منفی کردار ادا کیا ہے. فلم کی بھارت میں ریلیز کے بعد این ڈی ٹی وی, ہندوستان ٹائمز اور دیگر بھارتی میڈیا کے تبصروں میں شاہ رخ خان کی اداکاری کو ان کے کریئر کا بہترین کام قرار دیا گیا ہے.
पे खेल सकते हैं, तुझसे ही वाईफाई कनेक्शन जुड़ा, तेरे तक जो आती है लाइन सारी टापी है, कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका, तूने जो जो कहा मैंने टिकटो किया, कभी जेब में रखा कभी दिल पे लिया, तेरी आंखों की गर्मी में सर से पैर तक तन हो गया मैं तेरा।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
हाल ही में अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी काबुल में मुनक़दा अमरीका अफगानिस्तान दो तरफा कमीशन के तीसरे इजलास के शरीक चेयरमैन थे। इनके हमराह अफगानिस्तान के वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी थे। इस मौके पर जॉन कैरी ने कहा कि अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का मरकज पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के बाद सिक्योरिटी और अमन को कायम रखने का मुश्तरका अज़्म है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के हर सूबे में खुशहाली और समाजी तरक्की को फ़रोग दिया जाए। दोनों ममालिक के लीडरों ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा कैरी ने अफगान हुकूमत के ज़ेर क़यादत तालिबान के साथ अमन और मुसालहत के अमल की हिमायत करते हुए तालिबान से कहा कि वो ऐसे मुज़ाकरात करें जिनके ज़रिए तमाम अफगानियों को मुसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तशद्दुद का खात्मा हो और कई बरसों से मुश्किलात झेलने वाले अफगान बाशिंदों को सुख का सांस नसीब हो। दूसरी तरफ अमरीका अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत, मुशावरत और मदद फराहम करने के अज़्म पर कायम है ताकि वो सरकशी का मुकाबला करके अफगान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। अमरीका ये समझता है कि अफगानिस्तान का खुशहाल मुस्तकबिल इसके दोस्तों और इत्तेहादियों की मदद और हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। जुलाई में होने वाले सिक्योरिटी के मौजू पर सरबराही इजलास में नेटो अफगानिस्तान को इजाफी इमदाद देने के बारे में गौर करेगी। इसी तरह ब्रसल्स में अक्टूबर में बैनुल अक्वामी बरादरी अफगानिस्तान में तरक्याती प्रोग्रामों के आइंदा मंसूबों पर गौर करेगी। वजीर खारजा कैरी ने कहा कि जमहूरियत के लिए काबिल एतबार इदारों की ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सियासी, नस्ली और जुग्राफियाई इलाकों के आवाम इकट्ठे होकर मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ें। इन्होंने कहा कि सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि आम लोग मिलजुल कर अपने इलाके और मुल्क को कायम और दायम रखते हैं। अफगानिस्तान में हकीकी इस्तेहकाम और खुशहाली जंग और तशद्दुद के ज़रिए नहीं आ सकती है। अमरीका और अफगानिस्तान के लीडरों ने नए तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 800 मिलियन डॉलर की इमदाद पर अमल दरामद के मंसूबों का भी जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा कैरी ने कहा कि इस इमदाद के ज़रिए न सिर्फ इस्तेहकाम और जवाबदेही के निज़ाम को फ़रोग दिया जाएगा बल्कि ऐसी असलाहत की जाएंगी जिनसे कानून की हुक्मरानी को फ़रोग हासिल हो, निजी शोबों में तरक्की हो और ख़वातीन के हकूक़ को तकवीत मिले। हालिया चंद बरसों के दौरान अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए नए मौके पैदा हुए हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त लाखों अफगान बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इनमें से एक तिहाई तादाद लड़कियों की है। ये अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक शानदार आगाज़ है। हमें इल्म है कि अफगान अवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और ये वो चीज़ है जिस पर अमरीका को पूरा एतमाद है। हमें ये भी पता है कि अफगानिस्तान की इन कोशिशों में पूरी दुनिया इनके साथ है और सबसे ज़्यादा अमरीका इनकी तरक्की और खुशहाली का मुतमन्नी है।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ہماری آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مشا ڈبنسکی. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسور امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.